الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها آمنت بالله صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من ذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمره قالوا فما يكفرها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الهم في طلب المعيشه رواه البخاري او كما قال عليه الصلاه والسلام ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اسلام کا نظام معیشت، گزشتہ تقریباً 3 جمعے سے ہم آپ کی خدمت میں اسلام کے نظام معیشت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج ہر شخص معیشت اور معاش کے حوالے سے پریشان ہے، اور گفتگو کا عنوان ہمارا سب سے پہلے جو رہا وہ یہ کہ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں پر داخلی اور خارجی معاملات میں جو پریشانیاں اپنے ہاتھوں کو کھولے ہوئے کھڑی ہیں اور مسلمانوں کو اس میں جکڑتے جا رہی ہے، تو آخر ہمارا قصور کیا ہے کہ جس کی بنا پر ہم نے تباہی اور بربادی کو اپنا مقدر بنایا ہے؟ تو میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بنیادی بات بتائی تھی کہ میری امت کی خوشی اور میری امت کی ناراضگی کے دو ذرائع ہیں، اگر اس میں وہ تبدیلی کر دے گی، جس سے خوش ہونا ہے اس سے ناراض ہونا شروع ہو جائے گی، اور جس سے ناراضگی کا برملہ اظہار کرنا ہے اس سے خوشی اور اس سے یارانہ کر لے گی، تو زندگی کا تمام نظام امن کی بجائے تباہی کی طرف آ جائے گا۔ اس پر ہم نے کتاب الرقاق سے تقریباً 3 سے 4 جمعے متواتر کئی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اس کی وجہ بھی حضور نے ذکر فرمائی ہے کہ میری امت پر ترقی اور ان کی خوشحالی کے جو دن ان پر آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، اور اس امت کے اوپر جو تباہی اور بربادی کے اللہ معاف فرمائے جو دن آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے، یہ اتحاد کیوں پارا پارا ہوا، یہ نظام کیوں منتشر ہوا، الغرض گھر سے لے کر معاش اور بازار تک ہر چیز کے اندر تباہی بربادی، نفرت تنفر اور طبقاتی منافرت، یہ کیوں ہوئی، اس کی وجہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی، جس پر ہم نے 4 جمعے کے قریب آپ کے سامنے رقاق کی وہ تمام بحث پیش کی، اور اس کا حل بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا جو ہم نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ لہذا لہذا درمیان میں ان باتوں کی دوبارہ تجدید کرتے رہیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ ہم نے یہاں پر آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اسلام ایک مضبوط نظام معاش مہیا کرتا ہے، اور اس نظام معاش کی امپلیمنٹ اور اطلاق جو ہے وہ صرف بازار ہی میں نہیں بلکہ اس کا اطلاق گھر میں بھی ہوتا ہے. جو شخص 2000 روپے کما رہا ہے اس پر بھی ہوتا ہے, اور جو شخص 200,000 روپے کما رہا ہے اس پر بھی ہوتا ہے. اور اس کی ایک تاریخ یقیناً آپ نظام معیشت کو ایک خاص شعبوں میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں پڑھتے رہے ہیں, اور یقیناً اب بھی آپ میں سے کئی لوگ اس نظام معیشت کے شعبے سے وابستہ بھی ہوں گے. ہم نے وہاں پر دو نظام کا ذکر آپ کے سامنے کیا تھا, سوشل نظام کا ذکر کیا تھا اور کیپٹل نظام کا, جو انسان نے اپنی طرف سے بنایا ہے, جس کو ہم اردو اور عربی میں کہتے ہیں اشتراکی نظام اور سرمایہ دارانہ نظام. ان دونوں نظاموں کی مذمت اسلام کرتا ہے, اس لیے کہ ان دونوں کے اندر انسانوں کے لیے بربادی ہے, تباہی ہے. ایک وہ ہے جو ساری چیز ایک طرف گھسیٹ کے لے آتا ہے, اور دوسرا نظام وہ ہے جو لوگوں کی ملکیت کو ختم کر کے اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے. تو دونوں صورتوں کے اندر, چاہے رشیا ایک نظام پیش کرے یا دوسرے جانب سے دوسرے لوگ ایک نظام پیش کریں, دونوں نظاموں میں بات خلاصہ یہیں پر آتی ہے کہ چند سرمایہ دارانہ لوگوں کے پاس معیشت کے تمام ذرائع آ جائیں, اور پھر وہ جس طرح چاہیں مارکیٹ کو چلائیں, جس طرح چاہیں اس چیز کو ذکر کریں. جبکہ اسلام اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے, اور اس میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ دولت کو اپنی جگہ پر جمع کرے. لیکن ہاں, جہاں پر زمین کی تمام چیزیں اور بالخصوص جس کا انسان سے زیادہ تعلق اور رابطہ ہوتا ہے رزق کے حوالے سے, اس کی فراوانی اللہ نے سب سے زیادہ رکھی ہے, چاہے وہ اناج کی صورت میں ہو, پانی کی صورت میں, دیگر صورتوں میں. تو یہ نظام قدرت کی جو تشکیل ہے اور ترتیب ہے وہ اسی اعتبار سے ہو, اور اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو ذکر فرمایا کہ وما من دابت فی الارض, زمین پر ایسا کوئی زیرو نہیں مگر الا علی اللہ رزقھا, کہ اس تک رزق کو پہنچانا رب نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے. تو یہ بنیاد ہے اسلام کے نظام معیشت کی, اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام کو اس رزق کے حصول میں برابر رکھا, لیکن اللہ رب العالمین نے ذہنی صلاحیت اور فیصلے کی صلاحیت و استعداد میں انسانوں کو مختلف رکھا ہے. تو جس نے جس صلاحیت کے ساتھ اس چیز کو اچیو کیا, اس کو حاصل کیا, اس اعتبار سے کچھ امیر ہو گئے اور کچھ غریب ہو گئے. اس نظام کو اسلام بالکل قبول کرتا ہے, لیکن اسلام کا جو بنیادی نظام ہے وہ ہے ارتکاز دولت نہ ہو, دولت کسی ایک کے پاس نہ رکھے, کیونکہ دولت جب کسی ایک کے پاس رکھے گی تو نظام خراب ہوگا. اور میں نے اس سے پہلے بھی حضرت امام غزالی اور دیگر بزرگوں سے, جو ان تمام شعبوں میں مکمل دسترس رکھتے تھے اور اسلامی نظام معیشت کو باقاعدہ, جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ورضاہ عنہ نے اپنے دور مبارکہ کے اندر, دور مقدسہ کے اندر جو ہے نافذ کیا, اس کی مثالیں بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. سر دس اس کی پچھلی باتوں کی دو باتیں مزید آپ کی خدمت میں تجدید کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ارتکاز دولت کا قائل نہیں, یعنی دولت چند لوگوں کے پاس آ کر رک جائے, نہیں. اس سے کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسلام یہ نظام دیتا ہے کہ دولت, معاش, اہل و عیال, سیاسیات, رشتہ داریاں, برادریاں, یہ تمام چیزیں انسان کی زندگی کے شعبے ہیں, جز ہیں, کل نہیں ہیں. اسلام یہ نظام دیتا ہے کہ کل اللہ کی حکم کی بالادستی کو قبول کرنا اور اس کی بندگی اور اس کے سامنے سر کو خم کر دینا, یہ ہے اصل کل انسان کی زندگی کا. اور یہی کل کا پیغام انسان کی ساری زندگی کے جز میں آنا چاہیے, چاہے حقوق والدین ہو, حقوق اولاد ہو, چاہے معاش کا مسئلہ ہو, سیاسیات کا مسئلہ ہو, عمرانیات کا مسئلہ ہو. تو ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت اللہ رب العالمین کی معبودیت اور اللہ رب العالمین کے احکم الحاکمین ہونے کے اس حقیقت کو قبول کرنا, یہ انسان کی زندگی کا کل ہے. اور پھر اس کی دیگر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اجزاء پر ہیں. تو جب اس کل کا وہ پابند ہو جاتا ہے تو پھر اس کل کا جو نظام ہے وہ معیشت میں بھی لے کر آتا ہے, گھر میں بھی لے کر آتا ہے, باہر بھی لے کر آتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے جتنے بھی شعبے بنائے, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, باپ ہونے کے حوالے سے, بیٹے ہونے کے حوالے سے, تاجر ہونے کے حوالے سے, امیر ہونے کے حوالے سے, غریب ہونے کے حوالے سے, تو ہر ایک کے حدود اربعہ, فور کارنر کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرما دیا ہے کہ یہ تمہارے حدود اربعہ ہے, اس میں لے کر ہر شعبے کو تم نے چلانا ہے اور اس میں رہ کر تمہیں مکمل آزادی ہے, لیکن اس سے تجاوز نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ ایک شعبے کے اندر بھی تم نے بے اعتدالی دکھائی اور تجاوز کی تو صرف وہ شعبہ ڈیمیج نہیں ہوگا, وہ اپنے ساتھ جڑنے والے ہر شعبے کو ڈیمیج کر دے گا. مثال کے طور پر اگر ایک شخص گھر میں صحیح اپنے بیوی کے حقوق ادا نہ کرتا ہو تو گارنٹی ہے کہ وہ اچھا تاجر بھی نہیں ہو سکتا. اگر چلو وہ اچھا تاجر ایک طرف سے ہو رہا ہو تو پھر وہ اچھا باپ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی زندگی, اسلام یہ نظام دیتا ہے کہ انسان کی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں
اس کو بڑے اعتدال کے ساتھ رکھنا ہے. ایک شعبے میں بھی اگر سستی یا لاوبالی یا اس کو حد سے افراط و تفریط کی طرف لے جایا گیا تو صرف وہ شعبہ خراب نہیں ہوگا بلکہ وہ زندگی کے اور شعبوں کے اندر بھی بندے کو بے احتیاط اور اس میں غیر سنجیدہ کرتے ہوئے تمام شعبوں کو خراب کر دے گا. اور ان تمام شعبوں کو اعتدال پر رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی معبودیت اور اپنی بندگی کے تصور کو یقین کرنا اور اپنے اوپر اپنی زندگی کے تمام شعبوں کے اوپر مذہب کو اور اخلاق کو مقدم رکھنا. اس سے پہلے یورپ کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہی کہ انہوں نے جب معیشت کا نظام رکھا تو اس معیشت کے نظام کے اوپر آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا کہ معیشت کے نظام کے اوپر انہوں نے مذہب کو رکھا. کیا مطلب ہوا؟ کہ جب مذہب کو رکھا ہے تو تمام شعبوں میں چیک اینڈ بیلنس جو ہوگا وہ مذہب پیش کرے گا. تو جب مذہب اوپر آ گیا تو اب انسان اپنے نفس سے اصول نہیں بنائے گا بلکہ جو مذہب نے اصول مہیا کیے وہ پورا کرے گا. تو یقیناً جب اخلاق کی بالادستی ہوگی, مثال کے طور پر گھر میں چار بھائی ہیں, چار اگر اپنے حقوق کو ماننے لگے تو گھر میں آگ لگ جاتی ہے, لیکن باپ کے حکم کی بالادستی کی وجہ سے چاروں اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں. تو بلا تشبیہ یوں سمجھ لیجئے کہ اسلام اور دین اور مذہب کے قانون کی بالادستی کو یقین کرنے کے بعد انسان کے جسم کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام اعتدال کی طرف آ جاتے ہیں اور ان میں بے اعتدالی کہیں پر نہیں آتی. اور اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافا, اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام کے نور کو لے کر آؤ, اور اگر ایک شعبہ بھی اسلام کے نور سے تاریک رہا تو وہ دوسرے شعبے کی بھی روشنی کو چھین لے گا. اور اسی میں سے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا نظام معیشت. اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا ہے, رکھنے سے منع نہیں کیا, جمع کرنے سے منع نہیں کیا ہے. اس پر میں نے گزشتہ درس میں بھی ایک حدیث پیش کی تھی, لیکن یہاں پر اسلام کے ماہرین نے معاشیات, جس میں حضرات صوفیہ اور اولیاء کا ایک بہت بڑا کام ہے, اور بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام جو ہے وہ قرآن و سنت کے اس دیے ہوئے نظام کے ایک مکمل اور باضابطہ اور مسلم مثال ہے. کہ قرآن کے حکم کے ایک طرف رکھیں اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کو ایک طرف رکھیں, احادیث کو ایک طرف رکھیں اور سیدنا فاروق اعظم کے دور کو ایک طرف رکھیں, تو اس میں واقعی میں ان قوانین کی امپلیمنٹ اور اطلاق کہیں ہو سکتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ نے اپنے دور مبارکہ میں کر کے دکھائی. مانا کہ آج بدقسمتی کے اعتبار سے ہماری ریاست ان تمام اقدار اور اس قیمت اور اس ایمانی نور سے محروم ہو چکی ہے, لیکن ہم اپنے گھر کے اندر خود ایک ریاست رکھتے ہیں, ہم گھر کی ریاست کے خود ایک سربراہ ہیں. تو کم سے کم مسلمان اگر مجموعی طور پر, اجتماعی طور پر اگر وہ محروم ہو چکا ہے بدقسمتی سے, اللہ وہ دور دوبارہ لائے, لیکن انفرادی طور پر ہر شخص اپنے ماتحت ایک پورا نظام رکھتا ہے اور اپنے ماتحت کے اعتبار سے وہ ایک رعایا کا نظام رکھتا ہے اور ان پر ایک ریاست کا درجہ رکھتے ہوئے رئیس کا درجہ رکھتا ہے. تو لہذا یہ بات اس حوالے سے کہ ہم اپنے گھر میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں اور اپنے کاروبار میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں, کہ محض کمانے کی طرف لگ جانا ہے یا سوال کی طرف لگ جانا ہے, یہ ایک خاص اس میں دور کے اعتبار سے زیر بحث موضوع ہے. اسلام جس چیز کو ذکر کرتا ہے وہ تین چیزیں ہیں. پہلے اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ فردی طور پر خود رزق کماؤ, خود تم رزق کماؤ اور رزق حلال کماؤ. تو پہلے تو فرد کی ذمہ داری اللہ لگاتا ہے, باپ ہو, گھر کے بڑے ہو, اپنے رزق کے لیے کوشاں ہو, تو سوال تم نے نہیں کرنا ہے. پہلی ذمہ داری جو شریعت مطہرہ متعین کرتی ہے, فرد کی ذمہ داری, وہ یہ ہے کہ خود تم نے رزق کمانا ہے اور خود وسائل کو مقدر کرنا ہے ایک, لیکن رزق کمانے کے اندر تم نے مذہب کو پھر بھی مقدم رکھنا ہے, تقدیر کو مقدم رکھنا ہے, اللہ کے فیصلے کو مقدم رکھنا ہے کہ اس کے اندر تم تجاوز نہ کر جاؤ اور بے اعتدال نہ ہو جاؤ. تو تین نظام کے تحت پورا نظام معیشت آتا ہے. ایک تو فرد کی ذمہ داری, اور اگر فرد اپنی پوری ذمہ داری پورا کرے لیکن وہ دولت کو حاصل نہ کر سکے اپنے گزر بسر کے لیے, تو پھر ذمہ داری اس کے رشتہ دار اقریبہ کی اسلام لگاتا ہے کہ اس کے ساتھ مدد کرو, امداد کرو. اگر رشتہ دار بھی اس اعتبار سے مفلوج ہوں تو پھر تیسری ذمہ داری ریاست کی اسلام لگاتا ہے کہ ریاست کا امیر ان پر آئے اور ان کے لیے ان کی جو ضروریات ہے اس کو پورا کرے. تو اسلام کا نظام معیشت جو ہے ابتدائی ایک شعبے کے اعتبار سے ان تین اصولوں پر بڑھ جاتا ہے کہ ایک تو شخصی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اس کے متعلق رشتہ دار دوست احباب کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہے. اور یہ تین شعبوں میں بنا کر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھو, یہ زمین میں جو بھی ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے یہ تین شعبے ہیں. آج میں صرف دو حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو پہلے شعبے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ فرد کی ذمہ داری. اس پر میں نے گزشتہ درس میں ایک بڑی مضبوط حدیث پاک میرے اور آپ کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات طیبات کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام معیشت اور نظام زندگی کو بیان کرتے ہوئے اس بات کو ذکر فرمایا. تو پہلی چیز جس طرح میں عرض کر رہا تھا فرد کی ذمہ داری کہ تم ہوش حواس والے ہو, اعضا تمہارے سلامت ہے اور تمہارے سر میں عقل موجود ہے, سینے میں دل موجود ہے, بازو میں طاقت موجود ہے, ہاتھ پھیلاؤ گے لعنت کا شکار ہو جاؤ گے, لعنت فرمائے گا اللہ تم پر, اٹھو اور اپنے بازوؤں کے بروئے کار لاؤ اور حلال ذرائع کو پکڑتے ہوئے رزق حلال تلاش کرو, نکلو صبح سے نکلو رات لگا دو لیکن نکلو, تم خود کماؤ. اور سوال سے منع کیا گیا, اور اگر یہ طاقت تم میں نہیں ہے تب بھی سوال نہیں ہے. اور اس میں کہہ دیا گیا کہ تمہارے رشتے دار جو اقارب ہیں وہ تمہارے ساتھ معاونت کریں, یعنی ارتکاز دولت نہ ہو تقسیم دولت ہو, صدقات کی صورت میں, زکات کی صورت میں, اور مسلمانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رحیمانہ طریقے سے مال کی تقسیم کی صورت میں. اور وہاں پر یہ تصور دیا کہ تم دولت کیسے روک سکتے ہو, دولت کے مالک تم نہیں ہو, رب ہے, یہ تمہارے لیے رب نے امانت رکھی ہے اور تمہارے سامنے مصارف اور ذرائع رکھے ہیں, تمہارا کام صرف یہ ہے کہ رب کا مال جس کو دینا ہے تمہیں امین بنا ہے اس تک پہنچا دو. تو یہ تصور سب سے پہلے اسلام پیش کرتا ہے کہ مالک تم نہیں ہو. ہم زکات سے کیوں بھاگتے ہیں, ہم دولت سے کیوں بھاگتے ہیں, ہم رشتے داروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے کیوں بھاگتے ہیں. سرکار نے تو یہاں تک فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, جب صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے افضل صدقہ کون ہے, فرمایا ذو رحم کاشح, تمہارا وہ رشتے دار جو تمہارے لیے سب سے زیادہ بغض رکھتا ہے اس کو دو. فرمایا یہ تمہارا سب سے بڑا صدقہ ہے. تو آپ دیکھیے اس سطح پر آ کر اسلام نے جو ہے تقسیم مال کی دعوت دی ہے کہ زکات کی صورت میں, صدقات کی صورت میں تم آگے بڑھو. اور یہاں تک کہ رشتے داروں میں جو تمہارے گن گائے, تمہاری فیاضی کا ذکر کرے وہ تو الگ ہے, لیکن اگر کوئی غریب تمہارے رشتے داروں میں ایسا ہے جو کاشح, جس کو عربی میں کہتے ہیں بغض رکھنے والا, جو تمہارے بغضی رشتے دار ہے, اس کو پہلے جا کر دو اللہ کی رضا کے لیے, یہ تمہارے صدقات میں سب سے افضل صدقہ ہے, تمہاری خیر خواہی میں سب سے افضل خیر خواہی ہے. اور جو میں نے حدیث پاک پیش کی تھی, یعنی انسان کی اپنی ذمہ داری کے اعتبار, شخصی ذمہ داری, رشتے داروں کی ذمہ داری, ریاست کی ذمہ داری, یہ شخص کے ساتھ وابستہ ہے. تو شخصی ذمہ داری کے حوالے سے گزشتہ درس میں ہم نے صحیح بخاری شریف سے حدیث پاک پیش کی, اور بڑی بنیادی حدیث ہے جس پر میں بھی غور کروں, آپ بھی غور کریں, میں بھی عمل کی کوشش کروں, آپ بھی عمل کی کوشش کریں, اور اللہ مجھے اور آپ کو اور اس وقت جو دنیا میں پوری جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان تمام کو اللہ رب العالمین یقین کی دولت سے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا, اب دیکھیں شخصی ذمہ داری کو کہ اس نے مال کمانا رزق حلال کتنا زور اسلام نے دیا ہے, اور اگر وہ رزق حلال کماتا ہے, ایک تو سوال کرتا ہے یہ تو حرام ہے, لیکن رزق حلال کمانے والے تاجر ہو یا جو بھی ہو, اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سبب کو بروئے کار لائے لیکن نتیجہ خدا پر چھوڑے, دکان کھولے, چیزیں سنبھال کر رکھیں اور سجا کر رکھیں, اور جو بیچنے کا طریقہ مارکیٹ کا ہے اس طرح رکھے جو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے, لیکن گاہک آئے گا کہ نہیں آئے گا, آج گلے میں کتنے پیسے آئیں گے, یہ اس کا کام نہیں ہے. اس کا کام تھا اسباب ترتیب دینا, نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا. تو تقسیم یعنی شخصی ذمہ داری میں بھی اللہ رب العالمین نے کہ کہیں وہ بے اعتدال نہ ہو جائے, حرام میں نہ پڑ جائے, تو اس حقیقی تصور کو پیش کیا جو تقدیر کے ساتھ متعلق ہے. اور یہ حدیث پاک ذرا سن لیجئے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان من ذنوب ذنوبا, کہ گناہوں میں سے کتنا سخت گناہ ہے کہ لا تکفرها صلاۃ ولا صیام ولا حج ولا عمرہ, کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں, بلکہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں اگر نیکی کر دی جائے تو وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے, لیکن نبی پاک فرماتے ہیں ایک گناہ ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں نماز بھی پڑھو تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا, روزہ رکھو تب بھی وہ روزہ بھی اس کا کفارہ نہیں بنے گا, حج بھی اس کا کفارہ نہیں بنے گا, عمرے پر عمرہ کرتے رہو تب بھی وہ اس کا کفارہ نہیں بنے گا, حج پر حج کرتے رہو تب بھی وہ گناہ بدستور باقی رہے گا. قالوا فما یکفر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ ہے کہ روزہ بھی اس کا کفارہ نہیں بن رہا, نماز بھی اس کا کفارہ نہیں بن رہا, حج بھی اس کا کفارہ نہیں بن رہا, عمرہ بھی اس کا کفارہ نہیں بن رہا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الہم فی طلب المعیشہ, رزق کو طلب کرنے کے اندر مغموم اور متفکر ہو جانا, آئے گا کہ نہیں آئے گا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, کہ اس میں مغموم ہو جانا اور اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلے سے کنارہ کش ہو جانا, یہ اتنا منحوس اور اتنا سیاہ گناہ ہے کہ فرمایا حج کی کثرت بھی کرتے رہو تو یہ گناہ کھڑا رہے گا اور قیامت میں تمہیں لتھڑے گا. اس لیے کہ رزق اللہ نے جو تمہیں دینا ہے وہ مقدر کر دیا گیا ہے, تم اپنی دکان سجا کر رکھو, رزق آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو خدا پر چھوڑو. یہ وہ اعتدال کی روش ہے. وقت نہیں ہے ورنہ ہم اس کی اور باریکی میں جاتے, لیکن آپ جانتے ہیں یہ وہ فکر ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے. اب اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے ذکر کیا ہے, جو ایک حدیث پاک آپ سماعت فرما لیجئے, رزق کی تلاش کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. عن جابر بن رضی اللہ تعالیٰ, یہ موجم الکبیر میں روایت ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, جو اس حدیث پاک کی خود تشریح بن جائے گی, کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا روزہ بھی کفارہ نہ بنے. الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ. حج جو سارے گناہوں کو گرا دیتا ہے, فرمایا اس کو نہیں گراتا جب تک کہ خاص اس گناہ کی وہ توبہ کر کے دوبارہ توکل کی طرف اور تقدیر پر بھروسے کی طرف نہ آئے. کیا ہے؟ فرمایا کہ رزق کے لیے مغموم ہو جانا اور متفکر ہو جانا. تو یا رسول اللہ رزق نہیں مل رہا تو کریں کیا؟ تو حضور نے دوسری حدیث پاک میں اس کا جواب دیا. موجب الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے, کسی مولوی صاحب کا کلام نہیں, زمین کا نظام درم برم ہو سکتا ہے, قبریں آسمانوں پر جا سکتی ہیں, سورج زمین پر آ سکتا ہے, یہ ممکن ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے اور نصیحت میں فرق ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں کہ یا رسول اللہ رزق نہیں ہے تو غمگین تو ہوں گے نا, پیسہ نہیں ہے تو متفکر تو ہوں گے نا, کریں کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر فرماتے ہیں, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں, قال یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, واجملوا فی الطلب, اور رزق کو حاصل کرنے کے اچھے پیرائے تیار کرو. فان نفسا لا تموت حتی تستوفی رزقها, فرمایا کوئی بندہ مرے گا نہیں جتنا رزق اس کے لیے لکھا ہے وہ اس کو پورا ملے گا. ہاں آگے حضور جی کا فرماتے ہیں, وَإِنْ أَبْتَ عَنْهَا, ہاں تاخیر اس میں ہو سکتی ہے, یہ حضور جی کا فرماتے ہیں, وَإِنْ أَبْتَ عَنْهَا, کہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن فرمایا کہ حَتَّى تَسْتَوْفِيَا فِيهَا, لیکن حَتَّى تَسْتَوْفِيَا رِزْقُهَا, لیکن جو رزق ہے وہ پورا کے پورا اس کو ملے گا. تستوفیا وفات, فوت کہتے ہیں پورا ہونے کو, پورا اس کو ملے گا. فرمایا ہاں, وَإِنْ أَبْتَ عَنْهَا, اس میں کچھ تاخیر ضرور ہو سکتی ہے, فَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو. پھر حضور نے فرمایا, وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ, اچھے پیرائے میں رزق تلاش کرنا, یعنی حلال ذرائع سے تلاش کرنا. خضوع اس لیے کہ حرام میں جانے کی ضرورت ہے, جو حلال لکھ دیا گیا وہ ملے گا تجھے. فرمایا خضوع ما حل, اور حاصل کرو اس میں جو اللہ نے حلال کیا ہے. وَدُعُوا مَا حَرُمَا, اور بچو اس چیز سے جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے. ایک آخری حدیث پاک اس پر مزید سن لیجئے تاکہ مضمون مکمل ہو جائے. یہ بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. سکا فرماتے ہیں کہ لَأَن يَخْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةٌ عَلَى ظَهْرِ خَيْرٌ لَهُمْ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدٌ, فرمایا اگر کوئی شخص رزق کمائے یہاں تک کہ لکڑی کا گٹھا اٹھا کر اپنے کاندھے پر رکھے اور دھوپ میں نکل کر اپنا سودا اور لکڑی بیچے, حضور نے فرمایا یہ بہت اچھا ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے. تو اسلام خودداری سکھاتا ہے. اور اگر آگے فرمایا فَيُعْتِيهِ أَوْ يَمْنَحُ, پھر وہ چاہے تو اس کو بھیگ دے یا نہ دے. فرمایا یہ نہ کرے, اپنے کاندھے کے اوپر اگر وہ لکڑی کا گٹا اٹھا کر اور بازاروں میں پھر کر اس سودے کو بیچ رہا ہے تو فرماؤ تک ہے کہ وہ سوال نہیں کر رہا, کیونکہ سوال کرے تو اگلا اسے دے یا نہ دے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو سوال کرتا ہے جس کے پاس کھانے کے لیے موجود ہے اس کے باوجود, تو قیامت کے دن وہ بھکاری, وہ سوال کرنے والا اٹھے گا تو اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا. تو اسلام خودداری سکھاتا ہے, رزق کے ذرائع سکھاتا ہے, تغیری کے تمام طریقے سکھاتا ہے. وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا, چور پکڑا گیا اور اس نے 5,000 درہم چوری کیے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو تیرے لیے حلال ذریعے میں لکھا تھا, تو تو نے جلدی لینے کے لیے حرام میں ہاتھ ڈال دیا, لہٰذا اب تجھے حد بھی لگے کہ تمام معاملات ہوں گے. یہی تھوڑی تاخیر کے ساتھ یہی 5,000 درہم تجھے ملنے تھے, لیکن حلال ذریعے سے ملنے تھے اور تو نے جلد بازی دکھائی اور تقدیر سے کنارہ کشی دکھائی, اللہ سے بھروسے کو کم کیا, حرام ذریعے سے کیا, تو اس سے تو بھی پریشان, تیرے بچے بھی پریشان, اور یہ حد بھی تجھ پر نافذ ہوتی ہے. تو نظام معیشت کے یہ 3 طریقے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لا کر نافذ کریں اور اس میں غور و تفکر کریں, تاکہ یہ روزمرہ کی جو معیشت کی وبال ہمارے سروں کے اوپر ہے اس پر ہم ذرا زور کم دیں. ہم نے مر کر خدا کو کیا جواب دینا ہے, اس فکر پر ہم زیادہ توجہ کریں. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.